जी करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو, اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو آج پانچواں مرحلہ ہے انشاءاللہ حضرت آدم کے حوالے سے, اور میں اپنی طرف سے تو حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ بحث کو ذرا سمیٹ کے رکھوں, لیکن اس کے اندر اتنے پہلو اس قسم کے ہیں کہ وہ بہرحال ان ڈیپتھ ڈسکشن کو مانگتے ہیں, اور اسی حوالے سے ہم نے کئی پہلوؤں سے بات کی, اور ہم پچھلی دفعہ جہاں تک پہنچے تھے وہ یہ چیز تھی, یعنی کہ شاید وہ پوائنٹ اتنا زیادہ ایمفیسائز نہیں ہو پایا کہ جس میں ہم یہ بات بتانا چاہ رہے تھے کہ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زوجہ کے ساتھ زمین پر اتارا تو اتارنے کے حوالے سے, یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دو پاسبلٹیز ہیں, کہ میں یہ سوال کروں کہ آدم کو بھی جنت سے نکال کر غصے کے ساتھ اتارا زمین پر, یا رحمت و محبت کے ساتھ اتارا. صحیح, یعنی اب کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ خدا نے شیطان سے کہا کہ تم راندہ درگاہ ہو اور نکل جاؤ اور تمہاری یہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے, تم نے تکبر کیا, آدم کو جب اتارا گیا زمین پر, آدم سے بھی کہا کہ قل نحبتو, یعنی یہاں سے گو ڈاؤن, اب اس مقام پر تم اس جنت کے قابل نہیں رہو, یہاں سے نیچے جاؤ, تو یہ نیچے جانے کا حکم غصے کے ساتھ تھا خدا کی طرف سے, یا رحمت کے ساتھ تھا, یا محبت کے ساتھ تھا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہمارے لیے ایک کافی اہم مرحلہ ہے, کیونکہ اس سے ہمیں اس زندگی میں اپنی حیثیت اور وقت کا اندازہ ہوتا ہے خدا کی نظر میں. ٹھیک ہے, اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کہ ہم یہاں پر جب موجود ہیں تو کیا خدا کی طرف سے کرسٹ اسٹیٹ میں, تھرون اوے حالت میں, کہ یہ بھی بیکار ہے اس کو پھینک دو اٹھا کے اس زمین میں, کہ یہ پڑا رہے تکلیفوں میں, یا کیا چیز ہے؟ تو اس جگہ پر ہم نے بات ختم کی تھی کہ جب خدا نے حضرت آدم سے کہا, یعنی کہ جب وہ بات ہوئی کہ آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو, کھاؤ پیو, اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, میں سورہ بقرہ سے اور سورہ اعراف سے جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے, شیطان نے ان کو بہکا دیا, فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, اور ان دونوں کو اس سے باہر نکلوا دیا جس میں وہ تھے, جس حالت میں تھے بہشت میں. وَقُلْنَا اِحْبِطُوا, اور ہم نے کہا تم اترو. یہاں پر احبتو کا مطلب ہے کہ جن سے کہا جا رہا ہے اترو وہ دو سے زیادہ ہیں, احبت ایک, احبتا دو, احبتو مور دین ٹو, منیمم تھری. تو اب اس میں کون ہیں یہ جن کو اتارا جا رہا ہے؟ کیا آدم اور حوا اور ابلیس ہیں کہ ان تین کی وجہ سے یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے؟ بہرحال کہ تم یہاں سے اترو, حبوط کرو, تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے, یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے, وَمَتَاعٌ, اور سرمایہ ہے, یعنی یہیں سے تمہیں اپنی زندگی کا سارا سامان فراہم کرنا ہے, الہین ایک معینہ مدت تک کے لیے, ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے. فتلقى آدم من ربه کلمات, تلقى پا پس آدم نے تلقا کیا, جنہیں کہ جس کا قریب ترین مطلب یہ ہے کہ آدم نے ملاقات کی. یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلی دفعہ. آدم نے ملاقات کی من ربہی, اپنے رب کی طرف سے, کلماتن, کلمات سے. تو یہ ایک عجیب ہے, یعنی کہ جیسے ہم عام اس کا ترجمہ بھی کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے, لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے, سیکھنے کی بات نہیں کہہ رہا, علمہ نہیں ہے یہاں پر, یا لرننگ نہیں ہے. فتلقا, اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے بھی جب ہم کلمے کے لفظ کو ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کلمہ ایک حقیقت کا نام ہے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسم کوئی لکھا ہوا نام نہیں ہوتا, بلکہ اسم وہ حقیقت ہے کہ جس سے اس کائنات کے مختلف نظام کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی اسم نازل ہوتا ہے خدا کی طرف سے, تو وہ نازل شدہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ کلمہ. یعنی وہ اسم جب خدا کے پاس ہے تو وہ حقیقت اسم ہے, اور جب وہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی نازل شدہ حالت میں تو کیا بن گئی؟ کلمہ بن گئی. تو خدا نے کچھ حقیقتوں کو نازل کیا جن سے آدم کی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات کے نتیجے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی. ٹھیک ہے, اب اس میں جیسے احادیث کے سے اگر ہم سہارا لیں تو اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ کلمات یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام یا محمد و آل محمد علیہ السلام کی حقیقتیں, یا جب ان کے اسماء کی بھی بات کی جاتی ہے تو ان کی حقیقتیں کہ جن کے توسل سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی خدا کی بارگاہ میں. لیکن یہاں پر ایک غلطی اور غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پر نام نہیں ہے کہیں بھی. یعنی ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے پانچ نام سیکھ لیے, یہ نہیں ہے, بلکہ ان اسماء کی یعنی اہل بیت علیہم السلام کی حقیقت, ان کے نور کی حقیقت. صحیح نا کہ جو بھی نور محمدی یا نور علوی یا نور فاطمی, کہ یہ جو نورانیت خدا کی بارگاہ میں ہے اس کی حقیقت کو آدم نے دیکھا, اس کو پہچانا, اور اس کے ذریعے سے آدم خدا کی طرف پلٹے. عصیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک رستے سے ہٹ جانا. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ کیا جانا, ٹو کم بیک. جی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں آج اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. علم آل محمد کا, جی جی انشاءاللہ. تو یعنی کہ آدم نے اپنے رب کی طرف سے کلمات سے ملاقات کی, فتاب علیہ, خدا ان کی طرف متوجہ ہوا, ان کو اپنی جانب پلٹایا. انہ ہوا التواب الرحیم. اچھا, اس میں بیسیکلی تین اسٹیپس ہیں توبہ میں. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن بنیادی طور پر توبہ کے تین اسٹیپس ہیں. پہلا, یا اور اس کو بڑھا لے تو کہیں چار اسٹیپس ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ ہے بندے کا شرمندہ ہونا. یعنی کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو فوراً انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا, یعنی کہ میں ظالم ہوں, میرا نفس ظالم ہے, اور اگر تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اس اظہار ندامت کے بعد خدا کا بندے کی طرف متوجہ ہونا, یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں, اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے زندگی میں, کہ ہم اپنی طرف سے فقط کوشش کر سکتے ہیں, نتیجہ دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یا ایک ایفیکٹ کریٹ کرنا کسی انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے. تو بندہ نادم ہوا, اس ندامت کی وجہ سے خدا اس کی طرف متوجہ ہوا, اور خدا نے متوجہ ہو کر اسے کیا دی؟ توفیق توبہ دی. ٹھیک ہے, توبہ کرنے کی, پلٹنے کی توفیق دی, ہدایت دی. وہ توفیق توبہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آدم نے اپنے رب کی طرف سے کلمات سے ملاقات کی. یہ ملاقات با کلمات وہ توفیق ہے کہ جس کی وجہ سے آدم پلٹ رہے ہیں. یعنی جو آدم کی توبہ ہے. کیونکہ پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک رستے سے بھٹک گیا ہے, اب اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ واپس پلٹ کر رستے پر آ جائے, جس رستے کو جس صراط کو جس سبیل کو چھوڑ کے وہ ادھر ادھر ہو گیا تھا اس پر واپس آ جائے. تو خدا کی طرف سے توبہ کی توفیق عطا ہونا, اگر یہ توفیق نہیں ملے گی تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. توفیق عطا ہونے کے بعد انسان کو وہ کام کرنا سمجھ میں آتا ہے, یا وہ کام وہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہے. اور جب بندہ پلٹ رہا ہوتا ہے تو پھر خدا اس کو دوبارہ سے قبول کرتا ہے. یہ ہے انہو ہوا التواب الرحیم. ٹھیک ہے, تو دو چیزیں خدا کی طرف سے, دو چیزیں بندے کی طرف سے. بندے کی طرف سے ندامت, ندامت کی وجہ سے خدا کی جانب سے توفیق, توفیق کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ہدایت, اور ہدایت کے بعد بندے کو خدا کا قبول کرنا. یہ چیزیں جب مل جاتی ہیں تب انسان کی توبہ مقبول ہو جاتی ہے, یعنی انسان جو بھٹکا ہوا ہے وہ واپس رستے پہ آ جاتا ہے. تو جب یہ تمام کی تمام اسٹیجز بیان ہو گئیں کہ فتاب علی, خدا بھی متوجہ ہوا, خدا نے ان کو توفیق توبہ بھی دی کلمات کے ذریعے سے, اور پھر انہو ہوا التواب الرحیم کہ اس نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا. جی,
حدیث کے اندر کوئی اشارہ ملتا ہے کہ وہ حقیقت کیا تھی اہل بیت کے بارے میں جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی؟ یعنی آپ نے بولا کہ اہل بیت کی حقیقت ان کے سامنے, مگر کیا حقیقت,
کیا بیان کرنا تو ظاہر ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہے. لیکن جیسا کہ کچھ جگہوں پر ہے کہ اس میں جلال و جمال, یہ مثال کے طور پر نور علی علیہ السلام یا نور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی حقیقت ہے, تو یہ ایکچولی کیا ہے خدا کی بارگاہ میں یا ان اعلیٰ مراتب میں, یہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے. لیکن یہ کہ کچھ اسماء و صفات کے جن کی بنیاد پر پورا تخلیق کا نظام قائم ہوا ہے, کہ ان اسماء کی نورانیت اہل بیت کی حقیقت ہے. یعنی ہر چیز پلٹتی ہے اسماء کی طرف, اسماء الہیہ کی طرف. پھر اس کے بعد آیا, اب آپ کو سیکوینس سمجھ میں آ رہا ہے نا, پہلا کیا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ, قلنا بیتو, اتر جاؤ, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سرمایہ زندگی ہے. پھر اس کے بعد آیا کہ آدم کی طرف خدا متوجہ ہوا, آدم نے اپنے رب کی بارگاہ سے اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات سے ملاقات کی, اور اللہ نے ان کی توبہ کو رحمت کے ساتھ قبول کر لیا. جب خدا کہہ رہا ہے انہو ہوا التواب الرحیم, یعنی اس کا مطلب ہے توبہ قبول ہو گئی رحمت کے ساتھ. پھر قل نحبتو منہا جمیعا, اب دوبارہ حکم آیا ہے کہ قل نحبتو, ہم نے کہا کہ منہا جمیعا, کہ تم سب کے سب اترو یہاں سے. اب یہاں پر جمیعہ کا اضافہ, جمیعہ نے با جماعت, کل کے کل, جتنے بھی تم ہو. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلا جو حکم حبوط تھا وہ جنت میں دیا گیا, یعنی دیٹ واز این آرڈر کہ گو ڈاؤن, لیکن اٹ واز ناٹ امپلیمنٹڈ دین, بلکہ اس وقت ان کو خبر دی گئی کہ تم اب یہاں سے, تمہارا یہ گھر نہیں رہا, اب تمہارا گھر عرض ہے, اور یہاں پر اس عرض میں تمہیں ایک معینہ مدت تک رہنا ہے, وہیں سے سب کچھ کرنا ہے. لیکن اس کے بعد کلمات کی باری آ گئی, آدم نے ندامت کا اظہار کیا, کلمات عطا ہوئے خدا کی طرف سے, ان کلمات کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی. پھر حکم حبوط آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زمین پر اتارے جانے کا حکم قبولیت توبہ کے بعد ہے. یعنی جس طریقے سے کہ ابلیس کو نکال دیا گیا راندہ درگاہ ہو کر, آدم ایسا نہیں کہ آدم کو جنت سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا گیا اور وہ زمین پر آ کے روئے گڑ گڑائے اور پھر خدا نے توبہ قبول کی. نہیں, زمین پر آنے سے پہلے توبہ قبول ہو چکی ہے. تو آدم اور حوا زمین پر ہدایت یافتہ انسانوں, رحمت خدا کے ساتھ نازل ہوئے, نہ کہ غضب خدا کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایک چیز ہے کہ جو تقریباً ہم بالکل ہی اگنور کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں شاید آپ سب کے ذہن میں یہی بات ہو کہ یہ جتنا بھی رونا گڑ گڑانا یہ سب تھا, یہ زمین پر اترنے کے بعد تھا. لیکن جب پہلا حکم ود دا انفارمیشن کہ اب زمین میں رہنا ہے, دوسرا حکم کہ ناؤ گو ڈاؤن, اس کے بیچ میں ہے توبہ کی قبولیت, تو یہ اس کے بعد نہیں ہے. قلنا احبطوا منها جميعا کہ اب سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, اور جب تم زمین میں جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ پھر میری طرف سے, اس پر میں نے خاص طور سے توجہ کی تھی لاسٹ ٹائم, کہ جب آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت, فمن اتبع ہدایا بس جو اتباع کرے میری ہدایت کی, ٹھیک ہے, یعنی کہ جب پہلے مرتبہ میرا آ گیا تو عام طور سے اگلے والے سینٹینس میں گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ پس جو اس ہدایت کی اتباع کرے, یعنی فمن اتبعہ یہ جملہ ہوتا, یا اگر اس کو اور زیادہ مخصوص کرنا تھا تو فمن اتبع الہدا, الہدا آ جاتا, العربی میں دی کے سینس میں آتا ہے, یعنی معرفہ پراپر مخصوص بنانے کے لیے, نہ اتبعو ہے نہ الہدا ہے, بلکہ میرا ریپیٹ ہوا ہے, فمن اتبع ہدا یا پس جو اتباع کرے میری ہدایت کی. تو اس میرے پر ایمفیسس کی وجہ سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ خدا اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہدایت فقط اور فقط میری طرف سے, یعنی کہ جب تم زندگی میں اپنا رستہ تلاش کرنا تو سب سے پہلی چیز جس کو میک شیور کرنا کہ جس بات کو تم ہدایت سمجھ رہے ہو وہ میری طرف سے ہے یا نہیں ہے, دس از فرسٹ تھنگ ٹو بی کنفرمڈ, بعد میں اور سوچنا اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بھی کہے کہ یہ میں ہدایت کا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں, یہ میں ہدایت کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں, تو سب سے پہلے کہ یہ ہدایت خدا کی ہے یا نہیں ہے, خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. تو اس ری ایمفیسس کی وجہ سے, اس ری ڈسکرپشن کی وجہ سے جو بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہدایت فقط خدا کی طرف سے, اور جو الہی ہدایت کا پیروکار ہوگا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے, یا یعنی نہ اس کے لیے مستقبل کے بارے میں کوئی پریشانی ہے نہ ماضی کے حوالے سے کوئی رنج اور تکلیف اور اذیت اس کے لیے. اچھا, سورہ طہٰ میں بھی یہ جملے ہیں لیکن وہاں پر ایک دو چیزیں اور اضافہ ہیں, یہی جملہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, یہاں پر ہے کہ خوف و حزن نہیں ہوگا, وہاں پر ہے کہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا نہ بدبخت ہوگا جو میری ہدایت. اس کے بعد اضافہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اپنے منہ کو موڑ لے. اچھا, ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے یاد, یعنی جو میری یاد سے, مجھے یاد کرنے سے اپنے رخ کو پھرا لے. ذکر کا مطلب پڑھنا نہیں ہے زبان سے, ذکر کا مطلب خدا کی یاد رکھنا, خدا کو یاد کرنا. جو میرے ذکر سے اپنے منہ کو موڑ لے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, دنیا میں اس کی حالت یہ ہوگی کہ ہم اس کی معیشت کو, اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, دنیا میں تنگی کی حالت میں رہے گا, سکون اور فراقی کے ساتھ نہیں رہ پائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور اسے ہم محشور کریں گے قیامت کے دن اندھا. جو اس زندگی میں نے جو ہدایت خدا کی طرف سے آئے گی, جو اس سے اپنے رخ کو پھرا لے گا, اپنے منہ کو موڑ لے گا, اس کو دنیا میں یہ نتیجہ حاصل ہوگا کہ زندگی سخت ہوگی, معیشت سخت ہوگی, اور معیشت سخت ہونے کا مطلب ہے کہ وہی سکون قلب اور اطمینان اور جو ایک انسان کے لیے عافیت اور برکت والی زندگی ہے وہ نہیں ہے, کئی بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ایک مسلسل فشار ہے, تنگی ہے, ذائق ہے. اور قیامت میں ہم اس کو اندھا محشور کریں گے. قال ربی لما حشرتنی اعما, تو وہ کہہ رہا ہوگا کہ اے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقد کنت بصیرا, میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا, آنکھوں والا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها, تو جواب اس کو یہ دیا جائے گا کہ دنیا میں میری نشانیاں تمہارے پاس آئیں اور تم نے ان سے نسیان برتا. نسیان سمجھتے ہیں؟ نسیان کا مطلب ہوتا ہے, اگر ویسے آپ ترجمہ کریں اس کا دیکھیں گے تو ہوگا بھلانا, لیکن بھلانے کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ یاد کر کے فراموش کرنا. ٹھیک ہے, نسیان کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چیز میرے دماغ میں نہیں ہے, بلکہ جو یاد ہے یاد کیا اور اس کو فراموش کر دیا, یہ نسیان ہے. تو جواب یہ دیا جائے گا کہ میں زندگی میں, دنیا کی زندگی میں ہم نے تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں, تم نے ان کو پسے پش ڈال دیا. یعنی میری نشانیاں جو تمہارے سامنے بکھری ہوئی تھیں ان کو تم نے دیکھا, ان کو سمجھا, لیکن اس کو یاد رکھنے پر, اس کی طرف توجہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, اور اسی طریقے سے آج تم بھلا دیے گئے ہو. یعنی کہ اس زندگی میں جو کچھ خدا نے اپنا ذکر اور اپنی نشانیاں ہمارے سامنے رکھی, اگر خدا نہ خواستہ ہم ان سے فراموشی والی زندگی گزاریں تو خدا کہے گا قیامت میں اب تم ہمیں یاد نہیں رہے. اور جس کی طرف سے خدا کی توجہ ہٹ جائے وہ اندھا بہرا گونگا سبھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس زندگی میں مومن عارف اس بات کو یقیناً محسوس کرتا ہے, ہم جیسے انسان اس کو بھولے ہوئے, کہ حیات کا, زندگی کا ایک لمحہ خدا کی توجہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز اب مجھے بڑا اچھا بھی لگا تھا کہ اب جو کرسچن ان کے بشپس وغیرہ ہیں, ان کے لوگ ہیں, وہ بھی اب یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہ جیسے ہمارا بھی ایک چھوٹا سا ڈیبیٹ ہوا تھا, تو اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ انٹروین کرتا ہے, بلکہ خدا ہمیشہ ہر چیز کے ساتھ موجود ہے, اور خدا کی موجودگی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. جیسے اس سے کسی نے پوچھا تھا, یا آرچ بشپ آف کینٹربری, اس کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں اس سے پوچھا تھا کہ خدا آبزرور ہے یا ایکٹر ہے ان دس یونیورس. اس نے اس کے جواب دیا تھا کہ آبزرور کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں, مطلب خدا ہر جگہ, ہر, اس نے اس طریقے سے اس کو بیان کیا کہ یہ اوپر کی لیئر ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں, اس کے نیچے جہاں پہ لائف ایکچولی ببل کر رہی ہے وہ خدا ہے, جہاں سے پوری زندگی پھوٹ رہی ہے. اور یہی ہمارے عرفا کی بھی بات ہے, وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہر چیز, ہر جگہ, ہر لحظہ, ہر لمحہ خدا کی توجہ کے ساتھ ہے. اور اس کی مثال اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جیسے آپ کے دماغ میں آنے والی ایک شکل, کہ آپ اپنے دماغ میں کسی بھی چیز کا تصور کریں, وہ چیز کتنی دیر تک باقی رہتی ہے؟ جتنی دیر آپ کی توجہ اس کی طرف ہے. جیسے ہی آپ کی توجہ اس سے ہٹتی ہے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا اپنا کوئی وجود ہے ہی نہیں الا آپ کی توجہ کے. تو یہ پوری زندگی اور پوری کائنات کی خدا کے ساتھ ریلیشن شپ فقط یہ ہے کہ جس کی طرف سے خدا کی توجہ ہٹی وہ ختم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں اضافہ ہے کہ جو ہدایت میری طرف سے آئے گی, جس نے اس کی اتباع کی اس کے لیے خوف و حزن نہیں ہے, سورہ طہٰ میں ہے کہ اس کے لیے گمراہی اور شقاوت نہیں ہے, اور جس نے اس ذکر سے منہ موڑا اس کا حال دنیا میں بھی خراب ہے, آخرت میں بھی خراب ہے, اور آخرت میں وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, اور یہ مختلف حالات اس کے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس سے آگے چلتے ہوئے آج بھی پلان ہوئی نماز, اور پھر نماز. ٹھیک, اس پوائنٹ آف ویو کو میں تھوڑا سا اور ذرا گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں کہ خدا نے انسانیت کو رحمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو قرآن کریم کی دو تین آیتوں کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اور ہم سمجھ لیں. یہ آیت ہے سورہ ہود, سورہ ہود کا نمبر ہے 11 اور بالکل اس کے آخر میں ہے. آیت اس طریقے سے ہے کہ ولو شاء ربک، کہ اگر تیرا رب چاہتا اس کی مشیت ہوتی، لجعل الناس امتا واحدہ، تو وہ قرار دے دیتا پوری انسانیت کو ایک امت. کہ اگر تیرا رب، یعنی خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ سب لوگ ایک جیسے ہو جاتے. ولا یزالون مختلفین، لیکن یہ لوگ کبھی رکیں گے نہیں کہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یعنی انسانوں میں جو اختلاف ہے اس کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. یزالونا کا مطلب ہے، یہ اس سے نکلا زائل ہونا، ختم ہونا، کہ اور ان میں سے یہ ختم نہیں ہوگا، زائل نہیں ہوگا. کیا چیز؟ مختلفین، کہ یہ مختلف ہوتے رہیں، ڈفر کرتے رہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں. یہ انسانیت کی خصوصیت ہے. اگر خدا چاہتا تو سارے ایک ہوتے، جس طریقے سے، یعنی کہ اس کی مثال لوں کہ جیسے سارے حیوانات ایک ہوتے ہیں. یہ میں نے حیوانات کے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ تاکہ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ انسانوں کے اختلاف میں ہی انسانیت کی ترقی ہے. کیونکہ حیوانات اختلاف نہیں کرتے، بھیڑیں ہیں سب ایک رستے پہ جا رہی ہیں، تو اس میں ترقی نہیں ہے. اس ترقی کی وجہ یہ اختلاف ہے. اللہ من رحم ربک ولذالک خلقہم. یہ آیت کا بیان تھوڑا سا مسٹیریس ہے. اللہ، مگر، من، وہ، رحم ربک، جس پر رحم کرے تیرا رب. یعنی اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اختلاف بہت بری چیز ہے، اور جس پر تیرا رب رحم کرے وہ اس اختلاف سے بچ جائے گا. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی چیز کے لیے ان کو خلق کیا گیا ہے. اب یہاں پر مفسرین میں بہت اختلاف ہے، یعنی کہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ کا مطلب یہ کہ انسان اس لیے خلق کیے گئے ہیں تاکہ وہ اختلاف کرتے رہیں، اور جس پر رب رحم کرے گا وہ اس اختلاف سے بچ جائے گا. جو علامہ طباطبائی نے اس سے بالکل ایک الگ لائن لی ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ من رحم ربک، کہ تمہارا رب جس پر رحم کرے گا وہ. بلکہ انہوں نے کہا کہ من رحم ربک ولذالک خلقہم، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ مگر یہ کہ تیرا رب جس پر رحم کرے، اور اسی لیے لوگ خلق ہوئے. یعنی انسانوں کو اس طریقے سے بنایا گیا کہ وہ حیوانات کی مانند ایک امت واحد نہیں ہے، اور انسانوں کی سرشت یا ان کی بیسک نیچر یہ ہے کہ دے ول کنٹینیو ٹو ڈفر. مگر یہ کہ تیرا رب رحم کرے تو کیا ہوگا؟ رب کے رحم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس ڈفرنس کے نتیجے میں اس کو ایک ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے، لوگ ڈفر کر رہے ہیں، اس میں ایک رستہ، ڈفرنس میں ایک رستہ صحیح ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے. تو جس پر رب رحم کرے گا اس کو رستہ، اس اختلاف میں سے صحیح رستہ مل جائے گا. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور یہ انسان اس لیے خلق ہوئے ہیں کہ تیرا رب ان پر رحم کرے. صحیح، یعنی کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا. کہ یہ نہیں، میں پھر اس کو دوہرا دوں کہ یعنی عام طور سے مفسرین کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو تمام انسان ایک امت ہوتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی بات تھی جو خدا چاہ رہا ہے، لیکن لوگ کبھی بھی اختلاف کرنے سے باز نہیں آئیں گے، یہ بری بات ہو گئی. الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، یعنی اس برائی سے خدا نے جس کو نکالا. ولذالک خلقہم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک جو ہے یہ اختلاف کی طرف پلٹ رہا ہے، کہ انسان جو ہیں وہ اس اختلاف سے باز نہیں آئیں گے، اسی لیے خلق ہوئے کہ دے گو آن ڈفرنٹ پاتھس. انہوں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا کہ انسان امت واحد ہو جائیں، لیکن خدا نے نہیں چاہا. خدا نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ حیوانات کی مانند ایک امت نہیں ہے، اور اسی اختلاف میں ہی ان کی ترقی ہے. ٹھیک ہے، اس ڈفر کرنے میں. لیکن کیونکہ ڈفرینٹ ہونے میں یا اختلاف میں صحیح اور غلط دونوں کا امکان ہے، تو اس لیے جس پر رب کی رحمت ہوتی ہے اس کو اس اختلاف میں سے صحیح رستہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہو گیا اللہ من رحم ربک کا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, یہ کہ خلقت کی مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اختلاف کریں, بلکہ خلقت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں پر ان کے رب کی رحمت نازل ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ زیادہ بہتر اور لاجیکل کون سی تفسیر ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے, کہ یہ انسانوں کی اور انسانیت کی کمپوزیشن ہے کہ لوگ ڈفر کریں گے, مختلف راہوں کو اختیار کریں گے, جس پر تیرے رب کی رحمت آئے گی اسے اس اختلاف میں سے ہدایت ملے گی, اور انسان خلق اس لیے ہوئے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو. دوسری آیت سورہ رعد, اور سورہ رعد کا نمبر 13 ہے, 13, اور یہ آیت اس کے شروع میں ہے. آیت کا نمبر سمجھ لیجئے 9 اور 10 اور 11. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ, برابر ہے لوگوں کے لیے جو اپنی بات کو چھپائے, ومن جہر بہ یا اس کو ظاہر کرے, ومن ہوا مستخف باللیل یا کوئی اس کو رات کی تاریکی میں چھپا کے رکھے, مخفی کر دے, وصارب بالنہار یا دن میں سامنے لے آئے. انہیں خدا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اپنے تئیں مختلف جو کام کرتے ہیں, کوئی اپنی چیزوں کو چھپا رہا ہے, کوئی ظاہر کر رہا ہے, کوئی اپنے قول کو چھپا رہا ہے, کوئی اپنی بات کو ظاہر کر رہا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا, ہمارے لیے سب برابر ہے چھپانا اور ظاہر کرنا. لہو معقباتم من بین یدیہ ومن خلفہ, اللہ کے طرف سے کیا ہیں, کچھ معقبات ہیں یعنی جو پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں, نگراں ہیں, نگرانی کرنے والے ہیں. من بین یدئی ہے ان کے, اس کے سامنے کی طرف بھی, و من خلف ہی پیچھے کی طرف بھی. یحفظونہ من امر اللہ, جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں امر خدا سے. یہ جملہ بہت عجیب ہے کہ انسان کے لیے کچھ نگراں ہیں جو سامنے ہیں پیچھے ہیں, اور بچاتے ہیں انسان کو امر خدا سے. اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس زندگی میں بہت عقل مند سمجھتے ہیں, ہم بہت ہوشیار ہیں, بہت ہمارے پاس نالج ہے, یہ ہے وہ ہے. خدا کہہ رہا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں پتا, تمہیں کسی چیز کو تم جانتے ہی نہیں ہو کسی چیز کے بارے میں, کہ اس لائف میں کتنی ایسی چیزیں کہ اگر ہم نے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے مقرر نہ کیے ہوتے تو تم ختم ہو جاتے, تمہارا پتہ بھی نہیں چلتا. من امر اللہ, یعنی بالکل یہ میں اس کی مثال کے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کبھی دیکھیں کہ ایک جگہ سے, جیسے باغ میں اکثر دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے جب باغ میں آپ جا کے بیٹھیں دیکھیں کہ وہاں پر لوگ بھی گزر رہے ہیں, چل رہے ہیں, کہیں مثال کے طور پر وہ مالی اس کی زمین کی کھدائی بھی کر رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہاں چونٹیاں بھی چل رہی ہیں. اب انسان سوچ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں میں یہ چونٹیاں بچتی کیسے ہیں کہ اتنے لوگ گزر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں, اسی طریقے سے اس پہ بھی خدا کا ایک نظام ہے, امر الہی ایک مسلسل نازل ہو رہا ہے, اور اگر ہم اس سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں آ جائیں تو شاید, یعنی کہ جیسے ایک بہت ہیوی وولٹیج کرنٹ سے کا تار پکڑنے سے جو انسان کا حال ہوتا ہے وہ ہمارا حال ہو جائے, یا ایک بہت بڑی گاڑی اور وہیکل کے سامنے آنے سے انسان کا حال ہوتا ہے وہ حال ہو جائے, لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو محفوظ رکھیں. کہ اس لائف میں بہت ساری چیزیں امر خدا میں سے وہ ہیں کہ اگر خدا کی طرف سے حفاظت کرنے والے تمہارے اوپر مقرر اور نگران نہ ہوں تو پتہ بھی نہیں چلے تمہارا, یعنی یہ اس کا ایک مفہوم ہے. اور یہ جو تمہاری چیزیں ہیں کہ جس کو چھپانا ہے, ظاہر کرنا ہے, کرنا ہے, ہمارے لیے سب برابر ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے کی آیت, یہ بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے, لیکن یہ بھی ذرا مس انڈرسٹوڈ ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تبدیلی نہیں لاتا, نہیں چینج کرتا, یغیر تبدیل کرتا, ما بقوم جو کسی قوم کے ساتھ ہے, حتی جب تک کہ یغیروا وہ اس کو نہ بدل ڈالیں, ما بانفسہم جو ان کے نفوس کے ساتھ ہے. اچھا, اس کا ترجمہ تو بالکل ہی اس کے آیت کے مفہوم سے ڈفرینٹ کیا جاتا ہے. ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ خدا اس کی حالت نہیں بدلتا اس قوم کی کہ جو اپنی حالت نہیں بدلتے. یہ بات تو آیت میں ہے ہی نہیں, پہلی بات, یعنی کہ یہ تو ذکر ہی نہیں. آیت یہ کہہ رہی ہے ان اللہ لا یغیر, بے شک اللہ نہیں متغیر کرتا, تبدیل کرتا, ما بقوم جو کسی قوم کے ساتھ ہے, حتی یہاں تک کہ یغیرو وہ خود نہ بدل ڈالیں, ما بانفسہم تو تبدیلی کس کی تبدیلی سے آتی ہے, نفس کی تبدیلی سے آتی ہے. حالت کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, یعنی کہ جب تک لوگ اپنے نفوس کی حالت کو نہیں بدلتے یا نفوس کی کنڈیشن کو چینج نہیں کرتے, کسی قوم کی کنڈیشن اس وقت تک چینج نہیں ہوتی. لیکن اس میں ایک اور بہت گہرا نقطہ پوشیدہ ہے کہ یہ ایدھر وے نہیں ہے, یعنی تغیر جو ہے وہ ہمیشہ, یعنی کہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ تغیر اچھائی سے برائی کی طرف تغیر ہے بیسیکلی. کیوں؟ اس لیے کہ بائی ڈیفالٹ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں, تم پر رحمت بھی نازل کرتے ہیں. یعنی ہمارا تم سے جو ہمارا بنایا ہوا رشتہ ہے وہ یہ, اس رشتے کو تم خراب کرتے ہو اپنے نفس کی حالت کو پلید بنا کے. تو یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو بات آ رہی ہے, اس سے پہلے کا جو جملہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نگراں مقرر کیے ہوئے ہیں, ہم نے تم پر حفاظت کرنے والے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو خدا کے امر سے جو چیزیں تم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سے تم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رحمت, جیسے میں نے سورہ ہود کی آیت پڑھی کہ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, رحمت کے لیے خلق کیا ہے, حفاظت خدا کی طرف سے بغیر مانگے, ہمیں نہیں پتہ کون کون سی چیزیں ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت خدا کے نظام کے تحت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی چل رہی ہے. تو خدا کی طرف سے انسانیت کی کے ساتھ رشتہ داری بائی ڈیفالٹ رحمت اور حفاظت ہے. تو اب اگلا جو ٹکڑا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم, تو یہ تغیر فرام گڈ ٹو بیڈ ہے کہ اگر تم ہم سے صحیح رشتہ رکھو گے تو سوائے اچھائی کے کچھ نہیں تمہاری زندگی میں ملے گا ہمارے پاس سے. تو جب تم اپنے نفوس کو بدلو گے خرابی کی طرف تو تمہاری ظاہری حالت بھی اچھائی سے برائی کی طرف چلی جائے گی. یعنی کہ اگرچہ کہ اس آیت کو ادر وے راؤنڈ بھی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کو اپنی برائی کو اچھائی بنانا ہے تو اس کے لیے بھی نفس کی تبدیلی لانی پڑے گی. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے پھر نماز میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایسے ہی ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, ایک چھوٹے سے واقعہ سناؤں کہ جب کراچی میں مجلسوں میں جانا شروع ہوئے تھے تو اس وقت آئی تھنک 72 وغیرہ کا دور تھا اور رشید تراوی صاحب آن ٹاپ تھے, تقریباً 5-6 اشرے انہی کے ہو رہے ہوتے تھے پورے شہر میں. تو ہمارے بزرگ بھی کبھی خاص طور سے نانا وہ ساتھ لے جاتے تھے مجلس میں, اور وہ آخری ہو رہی ہوتی تھی خالق دینہ ہال کی یا حسینیہ ایرانیان کا جو کیا ہوتا تھا, تو ہم آرام سے سو جاتے تھے. وہ ریلے آتی تھی اس وقت, ایک لفظ ظاہر ہے کہ تراوی صاحب کی مجلس ویسے بھی بڑوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا, تو وہ بیچارے کم از کم 1 کلومیٹر تک سوتے میں گود میں اٹھا کے لاتے تھے اس بڑھاپے میں. मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि ना बच्चों को सिर्फ इस वजह से किसी चीज़ को छोड़ना चाहिए कि समझ में नहीं आ रही है, यानी कि ये जो यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं ट्रेंड देख रहा हूँ ना, तो इसमें इसको थोड़ा सा बदलें कि रफ्ता रफ्ता समझ में आती है, यानी कि मैं समझता हूँ कम अज़ कम 5 साल तक कुछ भी नहीं समझ में आता था, जब मजलिसों में जाना शुरू हुआ कुछ पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है। कि वो जो इमाम खुमैनी ने एक चीज़ कही है कि इसकी मिसाल इस तरीके से होती है कि जो एक बादशाह है, बादशाह के दरबारी शायर है, तो वो क्या करता है कि बादशाह के शान में कसीदे लिख लिख के पढ़ता है। एक दिन उसने कसीदा लिख के अपने बेटे के हाथ में दे दिया कि तुम जाके बादशाह के सामने पढ़ दो। तो बेटे ने कसीदा तो पढ़ दिया, एक लफ्ज़ उसको नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इतना पता था कि इसकी तारीफ़ हो रही है। उन्होंने कहा इतना भी काफ़ी होता है टू बिगिन विद। तो बस मैं कहने के मतलब ये था कि और इसमें और एक चीज़ ये नहीं कि मैं और इनक्रेज करना चाहूँगा, जैसे हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, ये भी इसी तरीके से, क्योंकि हमारे वहाँ का माहौल है ना कि बैठना है, भागने की गुंजाइश नहीं है, कि बैठना है, बड़े पकड़ पकड़ के बिठाते हैं। तो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स में वो एक फहम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो डेवलप होता चला जाता है। तो अब यहाँ भी जो माशाल्लाह हमारे बच्चे हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जैसे मेरी नॉलेज है कि शायद कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो उस हवाले से भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन किसी न किसी रास्ते से जुड़ें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी न किसी रास्ते से जुड़ें, कि कम अज़ कम वीक में 2 या 3 अच्छी तकारीर ज़रूर सुनाया करें अपने बच्चों को भी, और बच्चे ख़ुद भी इस बात की कोशिश करें कि जो भी पसंद हो, लेकिन ये चीज़ करके छोड़ देना ना, यानी कि हम सब समझते हैं कि वो सब कितना वैल्यूएबल था, वो जो हमारे बुज़ुर्गों ने हम पर वो मेहनत की है। जैसे मैं वही सोचता हूँ अभी कि वो बेचारे, उनका 60 साल के करीब का सन, और वो खुद में उठा के चले आ रहे हैं इतने 1 किलोमीटर का तकरीबन फासला। लेकिन ये कि ये नहीं कि तुम कल सो गए थे आज नहीं जाओ, ये नहीं, ये चीज़ नहीं। तो बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बात कर रहे थे कि खुदा ने जब आदम को नीचे भेजा और ज़मीन पर आदमियत और इंसानियत का सिलसिला कायम किया, तो उसकी बेसिस और उसकी बुनियाद में खुदा की रहमत और मोहब्बत है। कि मैंने जो दो आयतें आपके सामने पढ़ी कि खुदा की तरफ से हिफाजत भी है, और हमें ये बात अच्छे तरीके से पता चल जाती है कि जैसे ही खुदा की तरफ से हिफाजत हटती है तो क्या तबाहियाँ आती हैं। यानी आप इसी को देख लें, सुनामी, जलजला, साइक्लोन्स, कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके सामने इंसान एक तिनके से भी हकीर है। यानी फोर्सेस ऑफ नेचर की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो फितरत की ताकतें जो इस ज़मीन पर मौजूद हैं, कि अगर पानी बिखर जाए, हवा जोश में आ जाए, ज़मीन के अंदर तलातुम बरपा हो जाए, तो उसमें से किसी भी कुव्वत के सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं है। तो खुदा ये कह रहा है कि देखो, हमने तुम्हारे लिए बचाने वाले मुकर्रर किए हैं, हमारी तरफ से तुम्हारी हिफाजत है। यानी दिस इज़ अ मैसेज ऑफ लव, कि हमने तुमको इस ज़मीन पर गुस्से के साथ नहीं उतारा, नाराज़गी के साथ नहीं उतारा, मोहब्बत और रहमत और हिफाजत के साथ उतारा है। सही है। और इस पर जिस आयत के बारे में उलमा ये बयान फरमाते हैं कि जो इन तमाम आयतों की यानी माँ है, जिस से जहाँ से पूरा निचोड़ निकलता है, जो प्रिंसिपल डिराइव होता है, वो सूरह फातिर की आयत नंबर 2 है। सूरह फातिर का नंबर है 35, आयत का नंबर है 2। मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन, यफ्ताह खोलना, टू ओपन अप, मा यानी जो कुछ, वॉट एवर, मा यफ्ताहिल्लाहु जो कुछ के खोला अल्लाह ने, लिन्नास, लिल मोमिनीन नहीं, ये खास तौर से काबिल गौर है कि मा यफ्ताहिल्लाहु जो कुछ के खोला अल्लाह ने, लिन्नास इंसानों के लिए, मिर रहमतिन रहमत में से, फला मुमसिक लहा, तो किसी के बस में नहीं है कि उसको बंद कर दे, उस रहमत के दरवाजे को बंद कर दे। तो खुदा की तरफ से क्या है, इंसानों के लिए, ये नहीं कि खाली मोमिनीन के लिए या खाली मुस्लिमीन के लिए, इंसानों के लिए जो। और इसमें देखें एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि फतह या इफ्तिताह खोलने को कहते हैं ना, खोलना, जैसे कुंजी से आप, कुंजी से दरवाज़ा खोलते हैं, की से आप डोर ओपन कर लेते हैं। तो क्या की जो है वो खाली दरवाज़ा खोलने के काम आती है? बताएं, बंद भी करने के काम आती है ना। उसी की से दरवाजा लॉक भी हो जाता है, आप एक तरफ घुमाते हैं तो खुल जाता है, दूसरी तरफ मतलब है कि तो दूसरी तरफ घुमाएं तो बंद हो जाता है। तो खुदा ने यहां पर यह नहीं कहा कि मैं उस रहमत के दरवाजे को बंद कर रहा हूं या उसके बंद होने का, भी सिर्फ जिक्र किसका है, रहमत के खुलने का जिक्र है, बंद होने का जिक्र पूरे कुरान में नहीं है। ठीक है, इसके मुकाबले में क्या है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ्तिताह के मुकाबले में अरबी में आता है इगलाक या मिगलाक, बंद करना, फतह खोलना, मिगलाक बंद कर देना। इसके जवाब में क्लोज द डोर का जुमला नहीं है, बल्कि यह है कि वमा युमसिक, और जिसे खुदा रोक ले, बंद करे नहीं, फला मुरसला लहू, पर उसको भेजने वाला कोई नहीं है। ठीक है, इन दो जुमलों, ये दो जुमले बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं है। इन्हें खुदा कह रहा है जो रहमत में से हमने खोल दिया उसे रोकने वाला कोई नहीं है मेरी रहमत को, और जिसको मैंने रोका बंद नहीं किया है, खुदा रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। इंसानों की हरकतों की वजह से रहमत का फ्लो रुक जाता है। सही है, खुदा की तरफ से दरे रहमत इंसानों पर कभी बंद नहीं होता, वरना यहां पर इफ्तिताह के मुकाबले में बंद होने का जिक्र होना चाहिए था। इमसाक यानी रोक लेना, और जिसके लिए रोक ले उसके लिए उसको जारी करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये है इंसानियत की खिलकत के साथ खुदा का बाय डिफॉल्ट रवैया। ठीक है, यानी कि जब खुदा ने आदम को उतारा, जब खुदा ने इंसानियत को इस जमीन पर रखा, तो खुदा की तरफ से जो, जिसे कह लें ताल्लुकात का हाथ बढ़ाया गया, वो ये कि रहमत है, मोहब्बत है, हिफाजत है, हिदायत है। अब इसके मुकाबले में हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा दें। कौन सी दूसरी तस्वीर, के तबाही फिर कहां से आती है, यानी इंसानों की हालत में तबाही कहां से आती है। जब हमने इस बात को एस्टैब्लिश कर लिया कि वो खराबी खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा फकत क्या करता है, रहमत के दरवाजे को बंद नहीं करता बल्कि रहमत के बहाव को रोक लेता है, और उसका सबब भी इंसान खुद बनता है। अब मैं दो तीन आयतें इस हवाले से आपको सुना दूं, और फिर एक चीज जो काफ़ी, जिसके बारे में मुझसे सवाल हुआ, वो ये कि जब मैंने ये बात कही कि शैतान भी खुदा के स्कीम का हिस्सा है, यानी इस पूरे निज़ाम का हिस्सा शैतान भी है, शैतान अलग से कोई चीज़ नहीं है, शैतान अलग से कोई ऐसी रियलिटी नहीं है जो खुदा के मुकाबले में खड़ी हुई है, बल्कि शैतान जो कुछ करता है बहकाना और गुमराह करना, वो इज़्ने खुदा से है, अगरचे कि उसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं है। ये दो अलग बातें, यानी खुदा की तरफ से एक चीज़ की परमिशन होना वो एक अलग बात है, और उस परमिशन के तहत या उसके नतीजे में उस चीज़ का गलत इस्तेमाल होना और उसमें अल्लाह का राजी होना, ये एक अलग बात है। ठीक है, ये इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा अगर इस स्कीम ऑफ लाइफ को समझना है, कि खुदा की तरफ से परमिशन है कि तुम अपने हाथ से छुरी उठाओ किसी को मार दो, खुदा ना छुरी की धार को कुंद करेगा ना तुम्हारे हाथ को शल करेगा, लेकिन खुदा का इस काम से राजी होना ये एक दूसरी बात है। तो असल नतीजा आता है खुदा की रजामंदी पर, कि वो काम इंसान करे जिससे खुदा राजी हो तो अच्छा नतीजा, वो काम करे जिससे खुदा नाराज हो तो बुरा अंजाम। अच्छा, अब ये हालत और ये मुसीबत इंसान की क्या बनती है, किस वजह से बनती है, अब उसका दूसरा रुख, पहला रुख रहमत, दूसरा रुख गज़ब, लेकिन किस तरीके से गज़ब, इसको हमें समझना है। यानी ऐसा नहीं है कि खुदा जो है वो एक डिक्टेटर की मानिंद है कि जिसमें जब चाहे रहमत कर दे जब चाहे गज़ब कर दे, نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بائی ڈیفالٹ رحمت ہے، اور بندہ مجبور کرے تو غضب ہے، لیکن وہ بھی کس شکل میں، اس کو ہمیں دیکھنا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ یہاں پر ہے. سورہ یونس آیت نمبر 99 اور 100، 99 اینڈ 100. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، وہی سورہ ہود کی آیت جیسی، کہ اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب مومن ہو جاتے. یہ کوئی مسئلہ نہیں. اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ خطاب پیغمبر سے، حضور سے. افا انت، کیا بس اے پیغمبر تو تکرہ الناس، انسانوں پر زبردستی کرو گے؟ یعنی کہ اس سے پیغمبر کی حالت قلبی کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بے ایمانی کی حالت کو دیکھ کر پیغمبر کو کتنا دکھ ہوتا تھا، اور مطلب ان کو کس شدت سے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ سب مومن ہو جائیں. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. پیغمبر، کیا تم جبرن سب کو مومن بناؤ گے زبردستی کر کے؟ وما کان لنفس، اب یہ رول ہے، وما کان لنفس، کسی بھی نفس کے لیے پاسبل نہیں ہے، ان یؤمن، کہ وہ ایمان لے آئے، مومن ہو جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے اور اللہ کی اجازت سے. اور اللہ کی اجازت کب نصیب ہوگی؟ جب انسان ایمان کے رستے کو طے کرے گا. اب یہاں مجھے بتائیے گا کہ میں یہ بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، کہ ایمان لانا یا ایماندار ہونا، اس کے لیے ایک پروسیجر ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کا لانا اس پروسیجر پر چلے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی یہ کوئی ڈسکریٹ چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اس کو مومن بنا دیں اس کو نہیں بنائیں، بلکہ ایک قانون ہے، ایک اصول ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک اصول کیا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام، شاید پانچویں یا چھٹے امام، ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان کے زمانے میں ایک شخص آیا اور ان سے کہا کہ اے روح اللہ میرے لیے دعا کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اس نے خود دعا کی، قبول نہیں ہوئی. اس نے کہا میں دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ہاں وہ کہا، اس نے کہا کہ میں خود دعا کرتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، آپ میرے لیے کچھ کریں. انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو خدا کی طرف سے جواب یہ آیا کہ اے عیسیٰ، جس دروازے کو میں نے اپنی طرف آنے کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی نبوت و ولایت کا دروازہ، یہ اس کے دل میں اس کے بارے میں شک ہے. تو جب تک اس کے دل سے وہ شک دور نہیں ہوگا، یہ عبادت کرتے کرتے اپنی گردن توڑ ڈالے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. صحیح؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے باذن اللہ، یعنی دیر از اے وے ایماندارانہ زندگی گزارنے کے لیے، ایمان کے رستے پر آگے جانے کے لیے وے ہیں جو تم کو بتا دیا گیا ہے. اب کوئی چاہے کہ میں ادھر سے نکل جاؤں، کوئی ادھر سے نکل جاؤں، میں اپنے لیے گنجائش پیدا کر لوں، میں اس طرف سے، تو یہ سب نہیں چلے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اذن خدا اس میں نہیں، یہ اس طریقے سے یہ چیز نہیں چلے گی. آخری ٹکڑا بہت خطرناک ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ قرار دیتا ہے، ڈالتا ہے رجس، نجاست کو، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو عقل مند نہیں بنتے. اب یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ نجاست کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شیطان کیا ہے، اس میں مول کا جلوہ ہے کہ خدا ہدایت بھی دیتا ہے، خدا گمراہ بھی کرتا ہے. تو جس کے لیے خدا نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو گمراہ کر دیا جائے، اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. یجعل الرجس، خدا نجاست قرار دے رہا ہے کن لوگوں پر؟ علی الذین لا یعقلون، ان لوگوں پر جو عقل مند نہیں بنتے، جو عقل کی راہ کو اختیار نہیں کرتے. عقل کا معنی آپ کے ذہن میں ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ اور یہاں پر لا یعقلون کی اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ جی عقل کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی عقل کے بارے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب انسان کو صحیح چیز پتہ چل جائے اور اس کے بعد اس رستے کو اختیار کرے جو صحیح نہیں ہے, یہ خلاف عقل ہے. یعنی کہ یہ عقل کی وہ تعریف ہے کہ جو تقریباً صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہی ہے اور کہیں نہیں ہے, کہ جس میں آپ نے جہالت اور عقل مندی کی تعریف اس طریقے سے کی ہے. اور اس کو آغا جوادی عاملی نے بھی ایک بہت اچھا جملے میں بیان کیا ہے کہ جہالت علماء کی صفت ہے, جہالت علماء کی صفت ہے. جو عالم ہوتا ہے وہ یا عاقل ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے. جو عالم ہے وہ عاقل ہے یا جاہل ہے؟ اگر وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو عاقل ہے, اگر اپنے علم سے ہٹ کے دوسرے رستے پہ جاتا ہے تو جاہل ہے. یہ تعریف ہے اہل بیت علیہ السلام کی جہل کے حوالے سے. اور جسے ایک چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ لا علم ہے نہ کہ جاہل ہے, اگرچہ کہ اس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کانٹیکسٹ میں وہ لا علم ہے, ہی از مس انفارمڈ یا ہی ہیز لیک آف انفارمیشن. لیکن جہالت حقیقتاً علماء کی صفت ہے. تو جو اپنے علم کو یعنی ایک چیز کو جان رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ جسے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہے, اس کے باوجود دوسری طرف چلا جا رہا ہے اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر مال, اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ نجاست کو ڈال دیتے ہیں. تو اب یہ نجاست, یعنی آپ سوچیں اس انسان نے کتنی تباہی پھیری, خدا نے کتنا انتظار کیا اس کا, اس حد تک انتظار کیا کہ تم عالم ہو جاؤ. اس وقت تک کچھ نہیں کیا خدا نے, لیکن وہ عالم ہونے کے بعد پھر غلط رستے پہ چل پڑا, تب خدا نے کہا اب جاؤ, اب جاؤ, اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی خدا یہ نہیں کہ گمراہی کوئی چیز نہیں ہے ہدایت کے طریقے سے کہ جو دے رہا ہے خدا, ہدایت دی جاتی ہے, گمراہی میں چھوڑا جاتا ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ ہدایت ایک نور ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے, گمراہی میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ. جیسے کہ ایک سرکش گھوڑا ہے جو سننے کو آمادہ نہیں ہے, اس نے اس کی لگام چھوڑ دی, جاؤ اب تم گڑھے میں جاؤ, نیچے پہاڑ سے گرو, کچھ بھی تمہاری مرضی, ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ گندگی ہے. اچھا اب دیکھیں کہ یہ دوسری نجاست کا ذکر کہیں, سورہ توبہ آیت نمبر 28, انما المشرکون نجسن, مشرک نجس ہیں. یہاں پر آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہ نجاست کس چیز کے بارے میں نجاست ہے, یہ کون سی نجاست ہے؟ مشرک نجس ہیں. ہم صرف یہ کہ ان سے ہاتھ ملانے میں مسئلہ ہے, اس کا وجود ناپاک ہے. یعنی جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ نجاست, یعنی اس کا پورا وجود ناپاک ہے, اس کا نفس, اس کے وجود کی حقیقت ناپاک ہے. اور اس کے علاوہ ایک آیت میں آپ کو اور سناؤں, سورہ توبہ میں 94, یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جب آپ غزوات پہ نکل رہے ہیں تو وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ کچھ میرے یہ مسئلہ ہے, یہ عذر ہے. بہت سارے لوگ لے کر آتے تھے, میرے گھر والوں کے مسائل ہیں, پیسے نہیں ہیں, گھوڑا نہیں ہے, فلاں فلاں فلاں. یعتذرون الیکم, اے پیغمبر جب تم واپس پلٹ کے آؤ گے تو یہ پھر تمہارے پاس اپنے عذر لے کے پہنچ جائیں گے. اذا رجعتم الیہم, جب تم لوٹ کے ان کی طرف آؤ گے, قل لا تعتذروا, تو ان سے کہہ دو تمہیں عذر و معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم, تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے تم کیا ہو, اور بے شک خدا نے تمہارے بارے میں ہم کو خبر بھی دے دی ہے تمہاری حالت کے حوالے سے. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور عنقریب تمہارے عمل کو اللہ اور اس کا رسول دیکھ لے گا۔ اب بتائیں، یہ آیت پیغمبر اکرم کی حیات الی القیامت پر دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ صرف اس زمانے کے اور اس جگہ کے لوگوں کے لیے آیت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے؟ یہ ہر جگہ کے لیے، یعنی رسول ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم کو حکم یہ آیا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ تمہارے پاس آگے بہانے اس لیے بنا رہے ہیں کہ تاکہ تم ان سے درگزر کرو، درگزر کرو، چھوڑو، ان سے اپنے منہ کو موڑ لو۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، اِنَّهُمْ، بے شک یہ رجسن، یہ نجس ہیں، یہ رجس ہیں، یہ بذات خود نجاست ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نجاست کہاں ہے، حجت خدا کا ساتھ چھوڑ دینا، شرک کرنا، عقل کا استعمال نہ کرنا، یہ سب کی سب چیزیں کیا کریٹ کر رہی ہیں؟ نفس کو نجس بنا رہی ہیں۔ اور جب یہ نفس نجس اور ناپاک ہے، جب یہ نفس نجس اور ناپاک ہے، تو اس کے قریب اسے شیطان کی قربت نصیب ہوگی یا ولی خدا کی قربت نصیب ہوگی؟ تو اب، یعنی اکارڈنگ ٹو دا اسکیم، اب ان تمام لوگوں کا ولی امام نہیں ہے، ان کا ولی کون ہے؟ شیطان ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر وحی سناتے ہیں اپنے پیروکاروں کو، اسی طریقے سے شیطان بھی وحی کرتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف، جو ساری وحی کے کرامات آپ کو نظر آ رہی ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا نظام دونوں ڈائمینشنز کے ساتھ چلتا ہے۔ یعنی ایک اس کا پہلو حق ہے، جو حق کی راہ پر آگے چلتا ہے اس کے لیے اونچائی ہے، بلندی ہے، شرافت ہے، نورانیت ہے، اور جو دوسری سائڈ کو لیتا ہے، جس کی میں نے تین مثالیں آپ کو بتائیں، لا یعقلون، حجت خدا کے ساتھ چھوڑ دینا کہ آپ چاہیں زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہیں آرام سے، اور شرک۔ ان تین چیزوں کو تو بالکل وضاحت کے ساتھ نجاست قرار دیا گیا ہے۔ اور جو چیز نجس ہو، وجودن نجس ہو، اسے ولی خدا، امام اور نبی کی قربت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کا ولی شیطان ہے۔ تو اس نظام زندگی میں ولایت امام بھی ہے، ولایت شیطان بھی ہے۔ بائی ڈیفالٹ خدا نے ہمارے لیے یہ نظام رکھا ہے کہ ہم ولایت امام کے تحت رہیں، لیکن جب ہم ان حدوں کو کراس کر جاتے ہیں، ہم کچھ سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو خدا انسانوں کو اس کے حالوں پہ حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب جاؤ، تمہارا ولی شیطان ہے۔ ٹھیک، اور ٹائم دیں گے مجھے کچھ یا جانا ہے؟ اچھا، کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا 10-15 منٹ میں۔ جی، اگر پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ۔
اس شخص کے لیے پلٹنے کا کوئی راستہ
ہے؟ ایک حد کے بعد نہیں رہتا۔ یعنی کہ جس کو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دل کی سفیدی پر، وہ بھی یہ نا کہ دل بائی ڈیفالٹ سفید ہے، انسان خرابی پیدا کرتا ہے تو سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ توبہ میں اتنی تاخیر کی، اتنا ڈیلے کیا کہ سیاہی سفیدی پر غالب آ گئی، تو پھر
سورۃ فاطر کے اندر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کی رحمت کا جو وہ ہے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا؟
فاطر، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو روک بھی تو لیتا ہے نا، دوسرا پہلو بھی تو ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، کہ جس کے لیے اللہ، انسانوں کے لیے اللہ نے جو رحمت کا دروازہ کھولا ہے، اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن خدا کسی کے لیے روکتا بھی تو ہے نا، میں نے وہی کہا نا کہ دونوں، دوسرا پہلو بھی ہے، لیکن
کھل سکتا ہے،
ہاں، لیکن ایک حد تک اس کی گنجائش ہے۔ مطلب یہ کہ انسان خدا کے نظام کو ایک حد تک ابیوز کر سکتا ہے، جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی سنا چکا ہوں یہ واقعہ کہ یزید نے جب اہل بیت کو حرم کو رہا کیا تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ندامت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں کیا کوئی ایسی ترکیب ہے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے؟ تو آپ نے کہا کہ نماز غفیلہ پڑھو. تو جناب زینب کو جب پتہ چلا تو آپ نے مطلب کوئی ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ نے اس کو یہ بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی اماں مطمئن رہیں توفیق نہیں ملے گی. یعنی امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ایسا بھی سوال کرے تو اس کو صحیح جواب دیا جائے, یہ امام کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے مطابق توفیق ملنا وہ ایک الگ بات ہے. جب اس نے سارے دروازے خود ہی اپنے اوپر بند کر دیے, یعنی جیسے حور ہے کہ حور نے جب اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ان ٹو دا ڈسٹرکشن زون, پلٹ گئے. یعنی جو حور نے بات کہی کہ مجھے یہ اس بات کا بالکل ادراک نہیں تھا کہ یہ آپ کے قتل پہ آمادہ ہو جائیں گے.
اس
ہاں جی 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 یعنی کہ جب حور نے یہ ریئلائز کیا کہ اب اس اگر میں نے اس جگہ پہ قدم بڑھا دیے تو پھر ختم بات. تو یعنی کہ یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جتنا بھی انسان اس سسٹم کو ابیوز کرے اگرچہ کہ خدا کی رحمت بے انتہائی, لیکن دیر از اے لمٹ. رحمت کے لٹرل میننگ یہ ہیں کہ ضرورت کا خیال کرنا, ہر قسم کی ضرورت, وجودی ضرورت کا. میرا وجود ہے, میرے وجود کو زندہ رہنے کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں رزق چاہیے, خدا نے دونوں دیے, یہ اس کی رحمت ہے. اور رحمانیت اور رحمت کی دو قسمیں, رحمانیت اور رحیمیت, کہ جو کچھ بغیر مانگے لطف و کرم سے دیا وہ سب کا سب رحمانیت ہے. لیکن جب میں اپنی زندگی گزارتا ہوں تو مجھے ایک اسپیشل رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیشل کب؟ کہ میں نے گناہ کر دیا. گناہ کا مطلب ہے میں نے زہر کھا لیا. اب اس زہر کے اثرات سے میرے نفس کو کون پاک کرے گا؟ الا اللہ. یہ رحیمیت ہے, یہ خصوصی رحمت ہے جو علیحدہ سے مومن کے شامل حال ہوتی ہے. اچھا اب میں ایک, کیونکہ یہ چیز شاید آپ لوگوں کو تھوڑی سی دشوار لگ رہی ہو سمجھنا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھی خدا ہی کے نظام کا حصہ ہے اور خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں, اذن خدا کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا, اگرچہ کہ وہ سمجھتا بہت ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اور یہ زیادہ ٹینجبل مثال ہے, آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. سورہ طہٰ میں, سورہ قصص میں, قرآن کریم میں تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے. سورہ طہٰ میں, یعنی کہ سورہ شروع ہونے سے لے کے تقریباً 100 سے بھی زیادہ آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر ہیں. سورہ قصص میں بھی ایسا ہی ہے. وہاں پر جو بات بیان کی گئی, تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں اور اس کو ہم کوسچن کریں تو انشاءاللہ سمجھ بھی جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا نے سورہ طہٰ میں دو مقامات پر بڑی عجیب باتیں کہی ہیں. وَأَنَخْتَرْتُكَ, آئی ہیو اڈاپٹیڈ یو, اردو میں میں نے تجھ کو اختیار کر لیا, میں نے تجھ کو اپنا بنا لیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کس طریقے سے پروان چڑھایا کہ تم میرے ہو, ٹھیک ہے. دوسری جگہ کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, وَاصْطَنَعْتُكَ آئی میڈ یو, لِنَفْسِي فار مائی اون سیلف, ٹھیک ہے نا. اس سے میں نے یہ دو آیتیں کیوں پڑھی کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کی شخصیت خدا کی نظر میں کیا تھی. اور خدا کہہ رہا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ, آئی ہیو میڈ یور سیلف فار می, مائی اون سیلف. پرورش کام ہی ہے, کام ہی پرورش. وَاصْطَنَعْتُكَ, جس کے بارے میں, جس شخصیت کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ کو اپنے نفس کے لیے بنایا, کسی کے لیے جملہ نہیں ہے قرآن میں. عظمت کا آپ احساس کر سکتے ہیں نا, جسے خدا کہ میں تجھے بنا رہا ہوں اپنی جان کے لیے, اپنے نفس کے لیے. اَنَخْتَرْتُكَ, میں تجھ کو اختیار کر رہا ہوں, اور یہ ہستی کہاں پروان چڑھ رہی ہے. یہ جو صنعت ہے لنفس خدا, یہ کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے محل کے اندر. اب بتائیے آپ, اور فرعون کون ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ امام کفر ہے؟ یعنی کہ جیسے قرآن کریم نے مثال دی کہ کچھ آئمہ ہدایت ہیں جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم, اور کچھ آئمہ کفر ہیں جیسے فرعون, اور یہ کس طریقے سے امام ہے کہ یہ صرف خود تباہ نہیں ہوا ہے بلکہ اس نے اپنے ساتھ پوری قوم قبیلے کو لے کے جہنم میں اتارا ہے. یہ قرآن کے بیانات ہیں. تو اب اس سے بڑا کوئی شیطان ہوگا فرعون سے؟ یہ کس کا کام کر رہا ہے؟ خدا کا کام کر رہا ہے. اور صرف خدا نے ایک کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا, سورہ طہ میں ہی ہے, وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اے موسیٰ, جب تم گہوارے میں تھے, جھولے میں تھے, اور وہ گہوارہ دریا میں ڈالا اور فرعون کے محل میں آ گیا, ہم نے صرف ایک کام کیا کہ میں نے اپنی طرف سے محبت تیرے اوپر ڈال دی, اور خدا نے کچھ نہیں کیا. یعنی کہ جس سے جو تجھے دیکھے گا اسے تجھ پہ پیار آ جائے گا. اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کیوں کہ خدا نے کیوں ایسا کیا؟ یعنی یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی کہ دیکھیں یہ شیطان کوئی بھی ہو, کتنا بڑا شیطان ہو, لیکن وہ بھی خدا کا کام کر رہا ہوتا ہے اور مشیت خدا سے باہر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مقابلے میں, کہ فرعون کہہ رہا ہے نا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں, تو وہ خدا کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو گیا. تو شیطنت توحید کے مقابلے میں کسی چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ شیطنت بھی اس نظام کا ہی ایک کمپوننٹ ہے کہ جو ان لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے جو مشرک ہیں, جو غیر عاقل ہیں, جو حجت خدا کا ساتھ چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں. یعنی اکارڈنگ ٹو دا ورڈز آف قرآن. ارے بات سمجھ میں, تو یہ فرعون خدا کا کام کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے لیے بنایا, بن رہے ہیں موسیٰ فرعون کے محل میں, پرورش وہاں پہ ہو رہی. وجہ پکڑ سکتے ہیں, پک کر سکتے ہیں کہ کیوں خدا نے ایسا کیا؟ حکمت تو حکمت کی نظر ہونی چاہیے نا مومن کی. اس کی ضرورت کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پرورش کرا دی فرعون کے محل میں؟ بھائی اگر اتنا ہی خدا ایک معجزہ ہی دکھا رہا تھا تو ان کے اپنے گھر میں چھپا دیتا یا کچھ کر دیتا. جی اس کی ایک ظاہری وجہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوان ہونے کے بعد فرعون کے مقابلے میں آگے کھڑا ہونا تھا. جس قوم کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ قوم بدترین غلامی کا شکار تھی. اتنی زیادہ سپریسڈ قوم تھی کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم کی حالت میں تھی. یعنی آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ جن کے بیٹوں کو پکڑ کے ذبح کر دیں, عورتوں کو کنیز بنا لیں, اس قوم کی ذلت کا کیا حال ہوگا. اگر موسیٰ اس قوم میں پرورش پاتے اور پھر خدا کہتا جاؤ فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, بہت مشکل کام تھا. یعنی کہ جب خدا نے کہا کہ چلے جاؤ تب انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے. تور پہ جانے کے بعد جب خدا نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ خطرہ ہے ہمیں. تو خدا نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہاں بھی سورہ طہ کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ تم دونوں وہاں پہ آنا, جانا نہیں. تو آنے کا مطلب کیا ہے کہ میں وہاں پہلے سے موجود ہوں گا, آپ دونوں بھی آئیے گا, ڈرنے کی بات نہیں ہے, میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. تو جب خود اس محل میں رہنے کے بعد, پرورش پانے کے بعد, فرعون سے آنکھیں میں آنکھیں ملانے کے بعد بھی خوف محسوس ہو رہا ہے, تو اگر اس قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ کی پرورش ہو جاتی کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے میریکلز بالکل الرٹ اپ نہیں ہوتے ہیں. یعنی خدا کا میریکل یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے دو اور دو پانچ ہوتے ہیں. خدا کے معجزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون فطرت کو توڑ دے. بلکہ اسی میں سے ہی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو ایک ظاہری حکمت یہ بھی تھی کہ جس کے خلاف کھڑا کرنا ہے اس کا خوف لے کے موسیٰ نہ پرورش پائیں, اور ان کی بہترین الہی تربیت کے لیے وہاں جناب آسیہ کو رکھ دیا. تو یہ پورا سسٹم اسی کا ہی ہے. یعنی یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ کام شیطان کے ہیں, یہ سب کچھ خدا کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ آیت بھی سورہ طہٰ میں آتی ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. اگلا جملہ آپ انہیں کوشش کر سکتے ہیں پک کرنے کی کہ اگلا جملہ کیا کہا ہوگا, فار واٹ, واٹ از دا پرپز. فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے, کیوں؟ اگلے جملے میں اس کا ریزن ہے. ریزن کیا ہونا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کو آزاد کرا دو, فرعون کو ختم کر دو, لینوریا کا من آیاتنا الکبرا, فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے تاکہ ہم تجھے اپنی بزرگ نشانیوں میں سے دکھائیں. تو جو مؤمن ہے, جو حق پر ہے, اگر یہ فرعون نہیں ہوتا تو موسیٰ خدا کی بزرگ نشانیوں کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے, موسیٰ کا وہ سفر طے نہیں ہوتا. تو موسیٰ کے لیے فرعون شیطان ہی ہے کیا, بتائیے؟ جو ساری دنیا کے لیے شیطان ہے, موسیٰ کے لیے کیا ہے؟ موسیٰ کو کمال تک لے جانے کا ذریعہ یہی فرعون ہے. تو میں نے کہا یہ زیادہ ٹینجیبل ایگزامپل ہے کہ یہ سب, یہ بالکل ہی بیکار بات ہے کہ یہ شیطان ہے, اور شیطان کچھ بھی نہیں. آپ اپنی جگہ صحیح رہیے, سارے شیطان آپ کی خدمت کریں گے. یہ شیطان اس نظام خدا کا حصہ ہے, یہ اس سے ہٹ کے نہیں ہے, خدا کے مقابلے میں نہیں ہے. کہ آپ نے خود ہی اس چیز کو دیکھ لیا نا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے فرعون کے پاس جاؤ, اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, سرکش ہو گیا, اس لیے نہیں کہ اس کو تخت سے ہٹا دو, اس کی سلطنت پہ قبضہ کر لو, یا بنی اسرائیل نہیں, لینوریا کا من آیاتنا الکبرا, تاکہ ہم تجھے دکھائیں اپنی بزرگ نشانیوں میں سے. اور اس کے جواب میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی چیزیں مانگی ہیں, وہ بھی بہت ہی عجیب ہے کہ آپ, یعنی ہم جیسے لوگ ہوں تو ہم کہیں کہ آپ ہمیں اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں, تو نہ لشکر ہے, نہ فوج ہے, نہ اسلحہ ہے, نہ پیسہ ہے, کہاں سے میں جا کے کھڑا ہو جاؤں اس کے سامنے. انہوں نے کیا مانگا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. یعنی وزیر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں بوجھ اٹھانے والا, بوجھ بٹانے والا, اس کے ذریعے سے میری کمر. اور انہوں نے اپنا پرپز کیا بیان کیا, وہ بھی بہت عجیب ہے, کئی نسبح کا کثیرا و نذکر کا کثیرا, کس لیے میں یہ سب مانگ رہا ہوں؟ تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں اور کثرت سے تیرا ذکر, یعنی تجھے یاد رکھے. یہ نظر بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ خدا بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس سے ٹکرا جاؤ, پہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ تمہیں بزرگ نشانیاں نظر آ جائیں. موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ دے دے, میں جا رہا ہوں, لیکن یہ مجھ ہم سے نہ چھین لینا کہ تیرا ذکر ہو, تیری تسبیح ہو, کثرت ہم سے رخصت ہو, جب پرپز یہ ہے کہ اس پورے سفر میں تجھ کو یاد رکھے ہم. ٹھیک ہے, تو یہ بات واضح ہو رہی ہے نا انشاءاللہ کہ یہ شیطان ویطان جو ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اس جگہ تک پہنچ گئے تو یہی چیز انسان کو بلند کرتی ہے, یہی شیاطین انسان کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر اس طرف چلے گئے جو کم از کم تین باتیں میں نے انڈیکیٹ کی, تو پھر یہی شیطان انسان کے معاذ اللہ ولی ہو جاتے ہیں اور اس کو نجاست میں غرق کر دیتے ہیں. دس از دا اسکوپ آف لائف, یہ لائف کا اسکوپ ہے جو خدا نے حضرت آدم کے زمین پر نازل ہونے کے بعد جو زندگی بنائی انسانوں کے لیے, وہ یہ زندگی ہے. ٹھیک ہے, جو مختصراً ہم نے بیان کیا. اب آپ لوگ اگر کوئی بات کرنا چاہیں. بسم اللہ. شجر والی بات, ہاں ٹھیک. شجر کے حوالے سے, کیونکہ قرآن کریم کی آیتوں میں اس کا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, وضاحت نہیں ہے کہ شجر کیا تھا, کس چیز کا شجر تھا. سمجھ میں صرف اتنی سی بات آ رہی ہے کہ یہ شجر کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکلنا پڑ گیا, یعنی کہ جس درخت کو کھا کے, کیونکہ میں نے بھی یہ بات بھی خاص طور سے بتائی تھی کہ قرآن کریم میں درخت کے پھل کی بات کہیں بھی نہیں ہے, یا یہ ہے کہ اس میں سے کھا لیا, یا یہ ہے کہ درخت کو چکھ لیا. تو یہ بات قرآن سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو چکھنے کے بعد یا اس میں سے کھانے کے بعد جنت میں رہنا پاسبل نہیں رہا تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے, اب جب ہم روایات میں آتے ہیں تو روایات کے اندر کہ یہ جو کا درخت تھا, یہ گندم کا درخت تھا, یہ حسد کا درخت تھا, یا یہ علم آل محمد کا درخت تھا, یہ علم کا درخت تھا. آٹھویں امام سے پوچھا گیا کہ کیا تھا, آپ نے کہا سب کچھ تھا. اس کو اگر ہم سم اپ کریں, جمع کریں اس چیز کو, تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ درخت حقیقتاً وہی علم آل محمد کا تھا, لیکن علم آل محمد کی منزلت کو پانے کے لیے ضروری تھا کہ انسان اس مادی ڈومین میں آئے, شیطان سے مقابلہ کرے اور پھر اس چیز کو ارن کرے. تو جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزوں کا درخت تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ اس میں کمبائن تھا. یعنی آدم کو شیطان نے بات صحیح کی, جیسے میں نے کہا کہ وہ دھوکہ دینے والا ڈومین نہیں تھا جنت, جنت میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا, دھوکہ دینے کے لیے اس جیسا کوئی مقام چاہیے. تو وہاں پر شیطان نے جو بات کی کہ میں تم کو بتا دوں ایک ہمیشگی کے درخت کا پتہ, یعنی اے ٹری دیٹ میکس یو لیو فار ایور, اور ایک ایسا ملک کا پتہ بتا دوں کہ جس میں کبھی کوئی بلا اور زوال نہ آئے, تو یہ غلط بات نہیں تھی, اس درخت میں یہ کوالٹی موجود تھی. لیکن اس کے اندر ایک اور پہلو تھا کہ جس سے ابلیس فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا, آدم کو نہیں پتا تھا. وہ پہلو یہ تھا کہ جب آپ اس چیز پر ہاتھ ڈالیں گے کہ جو ٹری آف ایٹرنیٹی ہے یا علم ہے, ہر ہماگیر علم ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک امتحان کے موقع سے پہلے گزرنا پڑے گا. یعنی وہ چیز یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی کسی کو, یعنی کہ وہ اتنی بلند حقیقت ہے کہ اس کا حصول ایسے ہی نہیں ہوگا, بلکہ ایک کہہ لیں کہ ایک سخت امتحان سے گزرنے کے بعد وہاں تک آپ پہنچیں گے. تو ابلیس نے اس پہلو کو دیکھ کے فائدہ اٹھایا کہ یہ کیونکہ اس میٹیریلسٹک ڈومین کا ہے, تو یہاں پر آدم آ جائیں گے تو میں پھر اچھے طریقے سے اس کو دھوکہ دوں گا اور بہکاؤں گا اور اسے اپنا بدلہ نکالوں گا. خدا آدم کو یہاں کیوں بھیجنا چاہ رہا تھا؟ تاکہ آدم اس آزمائش کے مرحلے سے گزریں اور اس کمال کو حاصل کریں. تو در حقیقت یہاں بھی ابلیس نے جو کیا وہ مرضی خدا کے مطابق تھا, اگرچہ کہ وہ اپنے طور سے دوسری بات سوچ رہا تھا. تو یہ اس کا کنکلوژن نکلتا ہے کہ یہ جو درخت تھا وہ مطلب اوپر سے نیچے ساری چیزیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا, لیکن خدا کی نظر یہ تھی کہ آدم جب اس رستے سے جائیں گے تو اس کمال کو حاصل کریں گے. ابلیس اس درخت کا پھل کھلانے میں انٹرسٹڈ یہ تھا کہ جب یہ میٹیریلسٹک ڈومین میں چلا جائے گا تو وہاں پہ میں اس کا حشر کروں گا. ابن زیاد جی دیکھیے, گریا کرنے کے مختلف پہلو ہیں, یہ خود انسان کے لیول پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ایک گریا مصیبت کا ہے, یعنی اس کو میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اس جملے کا سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس جملے میں ابن زیاد یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جو کیا صحیح ہے, کہ خدا نے تمہارے خاندان کے ساتھ تمہارے بھائی کے ساتھ یہ کیا. جناب زینب بھی یہ کہہ رہی نہیں کہہ رہی کہ خدا نے نہیں کیا, انہوں نے ایک دوسری بات کی کہ ما رأیت الا جمیلا, ہم نے اپنے لیے حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا, اور تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ تو بچ جائے گا یا تجھ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہی اس زندگی کے جو بیسک اس میں کہہ لیں نا کمپلیکسٹی ہے جو ہمارے دماغ جہاں تک نہیں پہنچ پاتے, کہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام یہ حرم کے ساتھ ہوا, پہلا سوال خدا کی طرف سے تھا یا نہیں تھا, اس کا جواب ہے تھا, یعنی اذن خدا اس میں شامل تھا. کیا خدا کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا خدا اس کے فعل سے راضی ہو گیا, جو وہ مطلب نکالنا چاہ رہا ہے؟ ہم نے کہا یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. خدا کی طرف سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کے لیے حسن و جمال و سرخروئی و سربلندی ہے, اور ظالم کے لیے بدبختی اور رسوائی ہے. ٹھیک ہے, وہی جو میں نے کہا اذن اور رضا والی جو چیز ہے. تو آپ نے کہا ہمارے لیے حسن و جمال ہیں, تیرے لیے بدبختی اور رسوائی ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو گریے کے حوالے سے آپ بات کہہ رہے ہیں, گریے کے پہلو دوسرے ہوتے ہیں. جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ زیادہ تر جس گریے کی بات کی گئی ہے وہ بربنائے محبت ہے, جیسے جو ہمارا ہے کہ اگر ہماری کسی محبوب ہستی پر تکلیف اور پریشانی اور اذیت کے لمحات آئیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں رلائیں گے. اچھا, بعض حضرات یعنی کہ جن کی نظریں اس سے زیادہ چلی جاتی ہیں اوپر, وہ مقام امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر بھی گریہ کرتے ہیں. یعنی مقام امام حسین کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو عظمت حاصل کی یا ان کے ساتھ افراد نے جس بلند مرتبے کو حاصل کیا, بعض حضرات یعنی اس گریے کا مطلب ہوتا ہے خدا ہمیں بھی وہاں پہنچا, ہمیں بھی وہ نصیب کر, اے خدا ہم اس سے کیوں محروم ہیں. تو مختلف پہلو ہیں ڈپینڈنگ آن دا لیول آف ایوری پرسن, لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو میرے خیال ہے کہ شاید یہ بحث چلی تھی نا کہ جس پر علامہ اقبال کا شعر ہے یا کس کا ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے, بہت مشہور یہ چلا تھا سلسلہ کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے, یعنی کہ جب آپ کہتے ہیں شہید زندہ ہے ہمیشہ ہے تو اس کا ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس پر رونے کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں پر گریہ فقط اس لیے نہیں, یعنی کہ گریہ اس لیے نہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے, بلکہ پہلی مرحلے پر گریہ اس لیے ہے کہ مصیبتیں, اور دوسرے مرحلے پر گریہ ہے محبت, تیسرے مرحلے پر گریہ ہے اس مقام کو دیکھنا اور اس مقام تک پہنچنے کی خواہش کرنا. نہیں مشکل نہیں, آپ دیکھیں آپ زیارت عاشور میں یہ دعا کرتے ہیں, اگر یہ مشکل ہوتا تو خدا یہ کیوں دعا کرواتا آپ سے؟ دو تین مقامات پر یہ زیارت عاشور میں, جیسے اللہم اجعلنی عندک وجیہا یا ان یثبت لی قدم صدق عند ربہم, تو یہ تو خود شوق دلایا جا رہا ہے کہ اس مقام تک جائیں, اس کو حاصل کریں.